وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى:
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقوله:
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
یہ دو طرح کی آیات ہیں جن پر شیخ الاسلام کا باب قائم ہے. ان پہلی آیت کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تدبیر اور اس کے مکر کا خوف. یہ مکر عربی لفظ ہے, اردو میں ہم مکر استعمال کرتے ہیں دھوکے وغیرہ میں, لیکن عربی میں مکر سے مراد تدبیر کرنا. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, غلط کاموں میں مبتلا ہیں, ان کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے. یعنی تدبیر سے یہاں مراد اللہ کی پکڑ, اس کا عذاب, اس کے عذاب کا آنا. تو مکر اللہ, اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ, اس کی طاقت اور قدرت, یہ پہلی آیت کا عنوان ہے جس کو ہم خوف کہتے ہیں. مسلسل یہ خوف ہم پر قائم رہنا چاہیے. اور دوسری آیت کریمہ, اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر, اس رحمت کی امید ہونی چاہیے, اس کے پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید. اس کو عربی میں رجا کہتے ہیں, رجا. تو عنوان اس باب کا یہ ہے, باب الایمان بین الخوف والرجاء. ہر بندے کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہونا چاہیے, خوف اور رجا. اس کے عذاب کا اور پکڑ کا خوف ہو, اور اس کی رحمت کی امید ہو, رحمت کا طمع ہو. کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کی رحمت سے بھرا ہو اور خوف سے خالی ہو, اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کے خوف سے بھرا ہو اور رحمت سے خالی ہو. نہیں, بلکہ یہ دو کیفیتیں مومن کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتی. الایمان بین الخوف والرجاء, کہ مومن کے دل میں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی موجود ہو اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید, رحمت کے حصول کا طمع بھی ہو. یہ دونوں اس باب کے موضوع ہیں, الخوف والرجاء. اور یہ عبارت بعض علماء سلف کا قول بھی ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان ہر مومن کا ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے. سوال یہ کہ خوف اور رجاء میں زیادہ کیا چیز ہے, خوف زیادہ ہو, رجا زیادہ ہو. دیکھیں, جس وقت بندہ نیک اعمال انجام دے رہا ہے, نیک اعمال انجام دے رہا ہے, اس وقت یہ خوف اور رجا دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے, دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے. وہ دین پر چل رہا ہے, سلوک علی الدین یا سلوک الصراط المستقیم, دین پر چل رہا ہے. اس چلنے میں ایک طرف خوف ہو, ایک طرف رجا ہو, اور دونوں برابر. اس کی مثال وہ پرندے سے دیتے ہیں, پرندہ چلتا ہے, اڑتا ہے, یہ تب ہی اڑ سکے گا جب اس کے دونوں پر برابر ہوں. اگر پروں میں کمی بیشی ہے, ایک زیادہ اور ایک کم, تو پرندے کا اڑنا ممکن نہیں ہوگا. اس طرح ایک سالک, صراط مستقیم کا سالک, دین کی راہ پر چل رہا ہے, اور اس کا چلنا ان دونوں کیفیتوں کے ساتھ برابر. اور بعض اوقات ایک مومن کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس پر امراض کا حملہ ہوتا ہے, تکلیفوں کا, بیماریوں کا. اس وقت اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا سے نکلو, دنیا سے جاؤ, تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے. حدیث کے لفاظ ہے, اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں اپنے مومن بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں کہ دنیا سے نکلتے ہوئے موت کے وقت اس کے دل میں کیا گمان. میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں, جو گمان لے کر میرے پاس آئے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کروں. یہ نہ ہو کہ اس وقت خشیت سے بندہ خالی ہو, نہیں, اس کے عذاب کا, اس کی پکڑ کا خوف ہو, لیکن ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی ہو. جس کی دلیل وہ واقعہ جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا دینا، وہ اللہ کے خوف کی بنا پر کی، مگر اس نے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک شکل اور امید بن گئی تھی اس عذاب سے بچاؤ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. قصہ طویل ہے، لیکن ان حالات میں جب بندہ اپنے آخری سفر پر گامزن ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ جو امید لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. جیسا کہ یہ حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، کہ جو بندہ میرے ساتھ گمان لائے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو. اور اگر ایک بندہ صحت مند ہے، توانا ہے اور اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں جو رحمت کا پہلو غالب آ جائے اور خوف کا پہلو دب جائے، بلکہ اس صورت میں اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دل میں ڈر ہو، اور یہ خوف ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. تو یہ مومن کے ایمان کی کیفیت، یہ ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس سے کبھی بے خوف نہ ہو، کبھی بے خوف نہ ہو. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے مال کی فراوانی، بہت اللہ نے مال دیا، تو اس مال سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما رہا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو، کسی صورت میں اللہ کے خوف سے خالی نہ ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہمیشہ بندے کے دل پر قائم رہنا چاہیے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ اذا انعم علی عبد، ان اللہ اذا انعم علی عبد مع ما فیہ من المعاصی فہو من اللہ استدراج. یہ الفاظ صحیح الجامع صغیر میں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کرتا ہے، اس میں نافرمانی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے. دیکھیں یہ پکڑ کا سلسلہ، وہ اس سے بے خوف نہ ہو کہ میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور مال کی فراوانی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور ڈھیل دینا کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک ہوگی. وہ ام لی لہم ان نہ قیدی متین، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، یاد رکھو جو میری پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، ڈھیل کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ لیملی للظالم، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑے گا تو بڑی شدید پکڑ ہوگی، پھر اللہ چھوڑے گا نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب وہ پکڑتا ہے قوموں کو، بستیوں کو، تو ساری بستیوں کو اور قوموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھتا، تباہ و برباد کر دیتا. یقیناً ہمیں ان قوموں کی جو داستانیں، جو ان کی احوال اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اس کی پکڑ کیسی ہے، اور کبھی اس کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. تو فرمایا کہ افا امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہیں. اللہ کی پکڑ سے بے خوف کون لوگ ہیں؟ جو نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے، کبھی اس سے بے خوف نہ ہو. اللہ رب العزت پکڑتا ہے، وہ پکڑ بڑی سخت اور شدید ہوتی، تو کبھی اس سے بے خوف نہ ہو. یہ ہے خوف کا پہلو. دوسری آیت کریمہ اس میں رجا کا پہلو ہے، فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. بلکہ بعض نصوص میں اس مایوسی کو کفر کہا گیا، یہ کفار کا شیوا ہے، گمراہ لوگوں کا شیوا ہے. تو رجا بھی ہو اس کی رحمت کی، اور خوف بھی ہو اس کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا، اور ہمیشہ ایمان ان دو کیفیتوں کے درمیان رہے. جی.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ.
جی عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الكبائر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو ویسے تو کبیرہ گناہوں کا ایک ضابطہ علماء نے دلائل سے ہی اخذ کیا ہے. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی وعید ہو, جن گناہوں پر عذاب کی وعید ہے, اخروی عذاب کی یا قبر کے عذاب کی, وہ کبیرہ گناہ. اس کے علاوہ ایسے گناہ جن پر مثلا لعنت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت کا, فرشتوں کی لعنت کا, انبیاء کی لعنت کا اور لوگوں کی لعنت کا ذکر ہے, وہ بھی کبائر میں سے. یہ ایسے گناہ جن کو اللہ کے پیغمبر ذکر کریں اور فرمایا کہ لیس منا, اس قسم کے کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے, ہماری جماعت سے نہیں ہے, تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس قسم کی جو وعیدیں ہیں جو نصوص اس پر مشتمل ہیں وہ سارے کبائر کا ذکر ہوتا ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں, تو کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن نبی علیہ السلام مناسب حال بات کی. بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے اس کے جواب بہت سے ہو سکتے ہیں, طویل ہو سکتے ہیں, مگر آپ وقت کو اور حال کو دیکھ کر بعض اوقات جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, بلکہ اکبر الکبائر, تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو پہلے ذکر کیا اور مقدم کیا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے. والیأس من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. والامن من مکر اللہ, اور اللہ کی پکڑ سے ایک انسان اپنے آپ کو امن میں سمجھے, اپنے بارے میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتا. اس نے سابقہ قوموں کو پکڑا, قوم نوح کو پکڑا, قوم عاد کو پکڑا, قوم سمود کو پکڑا, تو اللہ ہمیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے, کسی کی محبت سے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتا, کسی کی محبت سے مجبور نہیں. اس کے نزدیک سب سے پیاری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ کا عذاب مجھے بھی اپنے لپیٹے میں لے لے گا. باقی کون بچے, کون ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف؟ تو فرمایا کہ شرک باللہ سب سے بڑا گناہ ہے. والیأس من روح اللہ, اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا, اس کی رحمت سے نا امید ہونا. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ, کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر اس طرح کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان, اچھا گمان لے کر فوت ہو. تو یہ ہے رجا, اس کی رحمت کی امید. والامن من مکر اللہ, یہ تیسرا گناہ کہ اللہ کی پکڑ سے انسان اپنے آپ کو امن میں سمجھے اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو کیفیتیں بندے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, ایک اور رجا اس کی رحمت کی امید, دوسرا خوف اس کے عذاب اس کی پکڑ کا خوف. جی.
وعن ابن مسعود قال اکبر الكبائر الاشراك باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ.
جی یہ حدیث اسی مضمون کی ہے, یہ مستنف عبدالرزاق میں, اس کے راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں بڑا گناہ, الاشراك باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والامن من مکر اللہ, اور اللہ کی پکڑ اور اس کے مکر سے اپنے آپ کو بے خوف قرار دے دینا, والقنوط من رحمت اللہ, اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا, والیأس من روح اللہ, اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا, یہ بڑے گناہ ہیں. تو یہ بھی یعنی اس کا معنی یہ کہ ان کو اکبر الکبائر کہا گیا کہ یہ جو گناہ ہیں یہ بھی شرک کے کناروں کو چھوتے ہیں, اور ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی اعتبار سے توحید کے ساتھ قائم اور وابستہ ہے کہ اس کی رحمت کا طمع ہو کسی اور کی رحمت کا نہیں, اسی کی پکڑ کا خوف ہو کسی اور کی پکڑ کا نہیں, اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان گناہوں کو بھی شرک کے ساتھ جوڑ کر اکبر الکبائر کہا ہے، ان تمام گناہوں کو اکبر الکبائر کہا ہے، حالانکہ اکبر الکبائر شرک باللہ ہے، جس کو معنی یہ معصیت یہ گناہ بھی شرک سے متعلق اس سے منسلک ہے. لہذا ہمیشہ اپنے ایمان کو ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رکھو اور کبھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الإيمان بالله الصبر على إقدار الله قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
جی یہ باب ہے الإيمان من الإيمان بالله الصبر على إقدار الله، اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے، اللہ پر جو ایمان ہے جو اس ایمان کی صورتیں ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ کی اقدار پر صبر کرنا، اقدار سے مراد جو اس کی تقدیر کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہیں، وہ فیصلے جیسے بھی ہوں ان پر صبر کرنا، ان پر راضی رہنا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے کہ اس کی اقدار پر صبر کرنا. صبر جو ہے یہ دین اسلام کا اور توحید کا بڑا اہم شعبہ اور یہ ایک عظیمت کا راستہ ہے جو انبیاء اور مرسلین کا خاص شیوہ تھا، سارے انبیاء کی سیرت کا ملخص جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. دعوت دینا صبر ہے اور قوم کی تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ہے، ہر چیز یعنی ہر چیز یہ صبر کے ذہن میں آتی ہے. تو یہ ایک بڑا مقام عظیمت جس کا اس باب میں ذکر کیا گیا، اور یہ صبر بھی عبادت قلبی جو دل سے شروع ہوتی ہے، اور جو صبر کی عظیمت انسان کے دل میں استقرار پاتی یہ بھی ایک فعل قلبی صبر، جو کہ انبیاء کا خاصہ اور مقام عظیمت ہے اور کامیابی کا اہم ترین راستہ. کل ایک حدیث ہم نے سنائی تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لن یغلب اثنا عشر الف من قلت اذا صبروا وصدقوا، میری امت کا لشکر اگر 12,000 کا ہو، 12,000 تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن دو شرطیں ہیں، اذا صبروا وہ صبر کرنے والے ہوں، وصدقوا اور سچے ہوں، توحید کے، ایمان کے، عقیدے کے، تعلق باللہ کے، تعلق بالرسول کے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے، نبی علیہ السلام کی محبت کے سچے ہوں، اور کوئی کذب نہ ہو، نہ ان کے دل میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے کردار میں، نہ ان کے عقیدے میں، اور نہ ان کی گفتار میں، سچے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں، تو پوری دنیا ٹوٹ پڑے ان پر، 12,000 کی تعداد ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ صبر کے فائدے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. صبر کی تین قسمیں، ایک ہے صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ، دوسرا صبر عن معصیت اللہ، اور تیسرا صبر علی اقدار اللہ. صبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس کی اطاعت کے جو بھی امور ہیں وہ صبر سے متعلق ہیں. وضو کرنا صبر ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، حج کرنا صبر ہے، روزہ صبر ہے، یہ سارے جو تکالیف شریعت ہیں اور احکام شریعت ہیں ان کو اپنانا صبر ہے. تو یہ صبر علی طاعت اللہ ہے، اس کی اطاعت کر کے صبر کرو، اور ایک صبر عن معصیت اللہ، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر کرو، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ گناہ کا راستہ لذیذ ہوتا ہے، گناہ اس میں لذت ہوتی ہے. آپ گناہوں کو تصور کریں، گناہوں میں آپ کو لذت نظر آئے گی، اس لذت کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دینا صبر ہی تو ہے. انسان ایک سودی کاروبار کرے، اس میں لاکھوں دینار کا نفع، مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اتنا پیسہ چھوڑنا یہ کارے دار ہے، صبر کا کام، صبر کا کام. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، بہت سے گناہ جن کی دعوت انسان کو ملتی ہے بڑی اس میں لذت ہوتی، اس کو چھوڑنا صبر ہے. جس کی ایک مثال یوسف علیہ السلام، جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی، ان کا شباب موجود ہے اور اس کا حسن موجود ہے، تنہائی موجود ہے، اسباب میسر ہیں سارے، مگر فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. نبی اسلام کی حدیث ہے، رجل دعته مراد ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس نوجوان کو کوئی عورت، خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ جواب میں کیا کہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج کی تپش انسان کو پریشان کرے گا، موقف کی تکلیف بڑی سخت ہو، پسینہ شدید ہوگا. اس وقت یہ سایہ یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہوگا، جہاں بڑے بڑے سو سو سال کی نیکیاں کرنے والے اپنی نیکیوں کو گن رہے ہوں گے، گناہوں کو شمار کر رہے ہوں گے، وہاں یہ نوجوان جس نے تقویٰ کا مظاہرہ کیا، دعوت گناہ ملی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اس نوجوان کو اپنے سائے تلے جگہ دے. تو یقیناً یہ صبر، معصیت کا ترک ایک صبر ہے. تو تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اللہ نے بیٹا دیا، دو سال بعد، چار سال بعد اس کو لے لی، واپس لے لی، اس کی وفات ہو گئی. اب صبر کا امتحان، یہ صبر علی اقدار اللہ، یہ موت کس نے دی، پیدا کس نے کیا، اللہ نے، دین کس کی تھی، اللہ کی، لیا کس نے، اللہ نے، اللہ کے امر سے چلا گیا، اللہ کا امر. لیکن بندہ اس پر راضی ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کی روح تم نے قبض کر دی، میرے بندے کے دل کی راحت تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا اس کو چھین کر لے آئے، یا اللہ تیرا امر تھا، اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا، اس کا کیا رد عمل. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد بیان کر رہے، تیری حمد بیان، تیری قضاء پر راضی ہے، تیرے فیصلے پر راضی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کا گھر بنا دو جنت میں، ایک ایسے مقام پر جہاں پر حمادین ہوں گے، جہاں میرا شکر ادا کرنے والے، میرے فیصلوں پر راضی ہونے والے، یہ سب اس کالونی میں، جنت کے اس مقام پر ہوں گے، وہاں اس کا گھر بنا دو. تو یہ صبر کا فائدہ، یہ صبر علی اقدار اللہ ہے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. اور چونکہ اس کا تعلق توحید سے جو ہے وہ جڑتا ہے اور قائم ہوتا ہے، لہذا شیخ الاسلام نے اس کو کتاب التوحید میں ذکر کیا. باب من الایمان باللہ، ایمان باللہ میں الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے، ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے ایمان باللہ میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، سچا ایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے دل کو استداد اور استقامت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ شیخ الاسلام یہاں ایک قول لائیں امام علقمہ کا، علقمہ بن وقاص یہ تابعی تھے، ان کا قول لائے ہیں، یہ علقمہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، ابراہیم نخعی کے استاد تھے، ان کا قول لائے ہیں، هو الرجل یعنی ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، هو الرجل تصیبه المصیبہ، یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی پہنچے، فیعلم انھا من عند اللہ، اسے معلوم ہوگی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، فیرضی ویسلم، اس پر وہ راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر، اس کو تسلیم کر لے، راضی ہو جائے. یہ ہے اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے قرار دے کر، اللہ کا امر قرار دے کر صبر کر لے، راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کو استقامت نصیب ہوگی، ہدایت پر پختگی نصیب ہوگی. یعنی بہت بڑی نعمت ہے، کسی شخص کو ہدایت پر پختگی مل جائے بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. لیکن جس شخص کے دل کو ہدایت کی ضمانت مل جائے، استقامت حاصل ہو جائے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا، اس عذاب سے محفوظ رہے گا. اور اس کا یہ صلہ یہ کب ملتا ہے؟ صبر پر، کہ ایک انسان اقدار اللہ کو دیکھے، نقصان دیکھے اور اس کو اللہ کی قضاء قرار دے کر اس پر راضی ہو جائے. اسی لیے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے. فرمایا کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. کہا کہ اور کیجئے، فرمایا پھر بھی یہی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو. کہا اور کیجئے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. تین بار ایک ہی وصیت فرمایا. اس کا تعلق عقیدے سے، غصہ کس انسان کو آئے گا؟ نقصان پر ہی آتا ہے نا، کسی تکلیف پر ہی آتا ہے نا. کیوں، اس کی کیا گنجائش، کیا اس کی گنجائش؟ نقصان ہو گیا، مثلا بیٹے نے گلاس توڑ دیا، غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ مار دی، غصہ آتا ہے. لیکن اگر ٹوٹ گیا گلاس آپ کے سامنے، تو آپ اگر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قضا ہے، یہ گلاس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ہو گیا اس پر صبر کر لے، اس پر خاموشی اختیار کر لے، اس فیصلے پر راضی ہو جائے، تو یہ ایمان بالقدر، ایمان بالقدر بھی یہ توحید اور عقیدے کا حصہ ہے. تو یہ جو صبر کا باب ہے، اس کا بہت سا تعلق ایمان کے ساتھ اور ایمان بالقدر کے ساتھ اور عقیدہ اور توحید کے ساتھ. آگے پڑھیے.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ قرآن پاک میں لفظا یا معنی صبر کا ذکر 90 مقامات پر ہوا، لفظا یا معنی 90 مقامات. وہاں تک ہوا کراسل جسد، اور صبر کی جو اہمیت ہے بقیہ دین کے ساتھ، وہ وہی ہے جو سر کی اہمیت جسم کے ساتھ. سر کاٹ کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، باقی جسم مردار ہو جائے گا. تو یہ صبر جو ہے، یہ بڑا مقام عظیمت ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، سخت ترین تکلیف. حالانکہ انبیاء تو اللہ کے مقربین ہیں، پر اللہ رب العزت نبیوں کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے انہیں. سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، اور نبیوں کے بعد کن پر؟ جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے، جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے، انہیں تکلیفیں آتی. اور فرمایا کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کے بقدر. ان کان فی دینی صلابہ، اس کے دین میں اگر سختی ہے، مضبوطی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی سخت کرتا ہے، امتحان بھی شدید لیتا ہے. اور اگر اس کے دین میں نرمی اور جھول، تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے. بلا یزال البلاء بالرجل حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم. اور بعض بندے ایسے ہیں، ان پر تکلیفیں سوار ہی رہتی ہیں، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض، کبھی کاروباری خسارہ، اور کبھی بچوں کے تعلق سے پریشانی، کبھی کسی کی موت، تکلیفیں اس پر سوار ہی رہتے ہیں. ایک تکلیف آئی، دوسری، فتنے سوار رہتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے ان تکلیفوں پر. حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا. تو یہ مقام عظیمت ہے صبر. فرمایا کہ اس ناطان فن سے ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ کفر، کفر کے دو کام لوگوں میں پائے جاتے ہیں. الطعن فی النسب، ایک کسی کے نسب میں تانہ زنی کرنا، کسی کے خاندان میں، اس کی قوم برادری میں تانہ زنی کرنا، اور دوسرا بنیاحت عدل میت، میت پر نوحہ کرنا، رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، رخسار پیٹنا، لباس پھاڑنا، سینہ کوبی کرنا، یہ صبر کے منافی. یہ کفر، کفر عملی، کسی کی نسب میں تانہ زنی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، جو کفر عناد، اور نوحہ خانی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کفر عملی ہے جو کہ اس وعید کی تغلیظ اور تشدید کا مظہر، اتنی سخت اس کی وعید کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو کفر کہا ہے. تو یہ نہوخوانی کرنا یہ صبر کے منافی، صبر کیجئے، نہوخوانی کے بجائے صبر کیجئے، اللہ کا امر اس کا فیصلہ اس پر راضی ہو جائے. کسی شاعر نے کہا اِلَّمْ تَرْضَ بِقَضَاهُ فَطْلُبْ رَبًّا سِوَاهُ، اگر اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو جاؤ اس کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کر لو، اگر وہ رب ہے تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے. جی.
وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْقُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.
جی، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْقُدُودَ، صدمے پر اپنے رخساروں کو پیٹنے والا ہم میں سے نہیں. صدمہ لاحق ہو، کوئی عزیز فوت ہو جائے، اپنے رخساروں کو پیٹنے والا ہم میں سے نہیں ہے. مشقل جیو، اور اپنے دامن کو پھاڑنے والا، اپنے دامن کو تار تار کر دے صدمے پر. بدعا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکاریں پکارنے والا، جیسے عصبیت کی پکاریں، قومی تعصب، لسانی تعصب، اور بہت سے تعصبات جاہلیت کی جو بھی رسومیں بد ہیں ان کا طلب کرنے والا، ان کا دعوے دار. شیخ الاسلام کی کتاب ہے امور جاہلیت پر، اس کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت مفید اور کارآمد کتاب. تو فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے کہ جس حدیث میں لیس منا کے الفاظ ہوں کہ فلاں شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوگا. تو جو شخص صدمے میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور سینہ کو بھی کرے، مشق الجیوب، اور اپنے دامن کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. صدمے سے آنکھوں سے آنسو روا ہو سکتے ہیں، آنسو جاری ہو سکتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رو پڑتے تھے، یعنی صدمات کو دیکھ کر، اپنا بیٹا آپ کا ابراہیم آپ کی جھولی میں دم توڑ، اور یہ بڑے صدمے والی بات تھی. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیٹے بھی فوت ہوئے. اللہ اکبر، یہ توحید کا نقطہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹوں کو بچا نہیں سکے، پہلے بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے. ابراہیم تقریباً 1.5 سال زندہ رہا، تو اس کی زندگی کی امید ایک قائم ہو گئی، 1.5 سال زندہ رہا، لیکن 1.5 سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی. اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے کہ ان العین تدمع ان القلب یحزن، کہ دل میں غم ہے، حزن ہے، اور آنکھوں میں آنسو. بلا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر زبان سے ہم کیا کہیں گے؟ صرف وہ کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پروردگار کا امر ہے، اس کی قضاء اور قدر ہے، اس کی رضا پر ہم راضی ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں غم بہت ہے، مگر پروردگار کا امر اس پر ہم راضی ہیں. یہ صبر اللہ اقدار اللہ، لیکن رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا اس کے منافی نہیں ہے، اس کے منافی نہیں ہے. جی.
وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
جناب انس مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد الله بعبده الخير، کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا فیصلہ فرما لے، ارادہ فرما لے، عجل له العقوبه في الدنيا، اللہ تعالی دنیا میں اس کو جلدی سزا دے دیتا، اس کی سزا دنیا ہی میں دے کر ختم کر دیتا. اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے، کہ اپنے بندوں کی خیر کی تدبیریں فرماتا ہے، اپنے بندوں کے لیے خیر کے فیصلے فرماتا ہے، خیر کے ارادے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے کہ میں اس بندے کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر کرنی ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی سزا دنیا میں اس کو دے دیتا ہے. دنیا میں تکلیفیں, دکھ, درد اس کو لاحق ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرید اللہ بخیر یصب منہ, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے, اس سے چھینتا ہے. مثلا صحت لے لیتا ہے, مرض دے دیتا ہے, اولاد دے کر چھین لیتا ہے, اس سے لیتا ہے, مال دے کر چھین لیتا ہے, اس سے لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہے. بھلائی یعنی ظاہر اس کا شر اور مکروہ ہے, بر حقیقت میں یہ بھلائی پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے. یہ بھلائی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں اس کو عطا فرما دے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الحم حظ کل مؤمن من النار, کہ بخار جو ہے ہر مومن کا جہنم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی شخص کو کثرت سے بخار دیتا ہے, کثرت سے, تو اس کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا. اگر وہ مومن ہے, اگر موحد ہے, عقیدے کی صحت شرط ہے. کثرت سے بخار ہوتا ہے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو اس کو دنیا میں مل رہا ہے. پھر قیامت کے دن اس کو جہنم کا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا, لیکن یہ مومن کے لیے. اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم, لا تسب الحمى, بخار کو گالی مت دیا کرو, بخار کو گالی مت دیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ انہا لتنفی الذنوب عن العبد کما ینفی الکیر خبث الحدید, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بخار جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو یوں ختم کرتا ہے, یوں مٹا دیتا ہے جیسے کیر, یہ بھٹی جو ہے یہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی. بھٹی میں لوہا ڈال دو تو اس کی میل کچیل دور ہو جاتی. فرمایا کہ اس طرح بخار جو ہے وہ مومن کے گناہوں کو اور اس کی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی, انہوں نے جب بخار کی یہ تعریف سنی, اتنی فضیلت سنی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں مبتلا کر دوں, مگر اتنا شدید نہ ہو کہ میں نمازوں روز سے غافل ہو جاؤں, جہاد سے غافل ہو جاؤں, نہیں اتنا ہو کہ میں تیری اطاعت کے کام بھی کرتا رہوں اور کسی نیکی سے میں قاصر نہ رہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی شخص ملا, مسافہ کیا, اس کے ہاتھ کو گرم پایا, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. تو یہ ایک فضیلت ہے. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے, اللہ کے نبی کو بخار ہوتا, صحابہ پوچھتے انک لتوعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کو بخار ہوتا ہے. فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم, مجھ ایک شخص کو تمہارے دو افراد کے برابر بخار ہوتا ہے. اشد البراد الانبیاء, یہ تکلیف, ان تکلیفوں پر صبر, یہ صبر اللہ اقدار اللہ, یہ ایمان کا بڑا مضبوط شعبہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے مجھے دو افراد کے برابر بخار ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعد و خاتم تیمارداری کرتے, آپ کو بخار ہوتا, ہم فاصلے پر بیٹھے ہوتے, اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیغمبر کی بخار کی تپش ہم تک پہنچ رہی ہو, یہ صبر اللہ اقدار اللہ. فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ شر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں, وہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے وہ, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا, دنیا میں تکلیفوں کو روک لیتا ہے, حتیٰ کہ قیامت کے دن ان گناہوں کی پوری پوری سزا دے گا, دنیا میں سزا نہیں دیتا, سزا روک لیتا. اب دنیا میں ایک انسان صحت مند توانا, فرعون کے بارے میں آتا ہے کبھی اس کو سر میں درد تک نہیں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے, نعمتوں کا پروردہ, اور کبھی کوئی مرض چھو کر نہیں گیا. لیکن یہ کوئی عافیت کا راستہ نہیں, خوشخبری نہیں ہے, بلکہ قیامت کے دن چن چن کر ایک ایک گناہ کا جو ہے وہ اس کو عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان نازل ہوا, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, کہ جو شخص کوئی گناہ کرے گا وہ سزا دیا جائے گا, اس کو ضرور سزا ملے گی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک کہرام بپا ہوگی. گناہ تو ہر شخص کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو. اگر سزا ملے گی تو جہنم سے کون بچے گا؟ ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ ہادی قاسمۃ الظہر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی. قاسمۃ الظہر یہ آیت, قرآن نے کہا جہاد کرو, ہم نے جہاد کیے, خون بہا دی, ندیاں بہا دیا, کوئی مشکل نہیں, لیکن یہ آیت ہماری کمر توڑ دی اس نے کہ جہنم سے پھر کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم اس آیت کو سمجھے نہیں, الا تمرض تم بیمار نہیں ہوتے, الا تنصب تم تھکتے نہیں ہو, یہ تکلیف ہے, الا یصیبک اللہ تمہیں تکلیفیں لاحق نہیں ہوتی, ہوتی ہیں, یہ ان گناہوں کی سزا جو دنیا میں مل جاتی اور اللہ قیامت کے دن کے لیے پاک صاف کر دے گا. لیکن جو بندہ دنیا میں تکلیف زدہ نہیں ہوتا, بس فائدہ ہی فائدہ اور صحت ہی صحت اور بہتری ہی بہتری, اور وہ گناہ بھی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی جو گناہوں کا معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھے گا, اور قیامت کے دن گناہوں کی ایک ایک گناہ کی پوری پوری اللہ تعالیٰ سزا دے گا. بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزا ما عظم البلا, کہ بدلے کا بڑا ہونا یہ پریشانی کے بڑے ہونے کے ساتھ, ابتلا اور آزمائش کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے. جتنی آزمائش بڑی ہوگی, مصیبت بڑی ہوگی, اتنا اس کا اجر بھی بڑا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے, کسی خاندان سے محبت کرتا ہے, کسی گھرانے سے محبت کرتا ہے, اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, جو ان آزمائشوں میں راضی ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے. فَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ, اور جو ان آزمائشوں میں ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے, ان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. تو آزماتا اللہ تعالیٰ, تکلیف اللہ کے امر سے آتی, اگر آپ اس پر ناراض ہوں گے تو یہ ناراضگی اللہ کے امر سے ہوگی, اس کے فیصلے سے, اس کی قضاء اور قدر سے ہوگی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسب الریح فإنها تأتي بأمر اللہ, ہوا کو گالی مت دو, اگر آندھی چلتی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے, گھر کی چھت اڑ گئی, کوئی دیوار ٹوٹ گئی, ہوا کو گالی مت دو, فإنها تأتي بأمر اللہ, وہ اللہ کے امر سے آتی, وہ اللہ کی مامور ہے, خود تھوڑی آئی, اللہ کے امر سے آئی, وہ اللہ کی معمول. تو یہ مقام بڑا تفصیل طلب ہے, بڑی اس میں لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں. صبر اللہ اقدار اللہ پر عظیمت کا مقام ہے, تو اس مقام کو سمجھیں اور اس مقام کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت کریں, اور جو صبر کے مواقع ہیں ان کو اختیار کریں.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أحسنت بارك الله فيك. یہ باب ما جاء في الرياء, ریاکاری کا بیان, کیونکہ ریا کا تعلق بھی توحید سے, اور ریاکاری کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کہا ہے, اس لیے اس باب کو کتاب توحید میں لائے. یہ بھی شرک اصغر, اور بعض ریا کی صورتیں یعنی شرک اکبر کو جا چھوتی, یعنی بعض ایسے امور ہیں جو شرک اکبر کو جا چھوتے ہیں, اس لیے ریاکاری کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, انتہائی نقصان دہ ہے. لہذا اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو چیک کرو. امام اہل السنہ امام محمد حنبل کا قول ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تھوڑا سا توقف اختیار کرو, ٹھہرو تھوڑا سا, کوئی عمل نماز کے لیے جا رہے ہو, حج کے لیے جا رہے ہو, تو کچھ توقف اختیار کرو, اپنے آپ سے پوچھو کہ نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو, حج کے لیے کیوں جا رہے ہو. اگر دل سے اللہ کی رضا کی آواز آئے یہ اخلاص ہے, اور اگر دل میں کسی اور کا خیال, فلاں بھی ہوگا وہ دیکھے گا وہ تعریف کرے گا, اور فلاں دیکھے گا دنیا حاجی کہے گی, دنیا نمازی کہے گی, اور دنیا نیک کہے گی, یہ ریاکاری. اس ریاکاری کے اس خیال کو نکالو دل سے. المجاہد من جاہد نفسہ, حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اس پاپی نفس میں اگر ریاکاری کے جذبات ہیں, لڑو اس سے, ان خیالات کو نکالو. تو عمل میں ریاکار کون ہے؟ جو عمل کے ابتدا ہی سے ریاکاری کی نیت لے کر آئے وہ ریاکار. لیکن اگر ایک شخص اخلاص سے آتا ہے عمل کرنے کے لیے, اور عمل کے دوران اگر شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے, اگر وہ ریاکاری کا جو وار شیطان نے کیا ہے اپنے دل میں وہ جاگزی کر لیتا ہے, اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے, یہ بھی ریاکاری. لیکن اگر وہ شیطان سے لڑ رہا ہے, شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے اور وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے اور شیطان سے جہاد کر رہا ہے, تو وہ شخص ریاکار نہیں ہے, یہ مجاہدہ ہے جس پر وہ اجر کا مستحق ہے. تو ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, شفیع نامی ایک تابعی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھے ایک حدیث سنائیے, مگر وہ حدیث ایسی ہو کہ اس میں صرف آپ ہوں اور اللہ کے پیغمبر ہوں, تیسرا کوئی شخص نہ ہو, مجلس ایسی ہو کہ صرف آپ دونوں ہوں, تیسرا کوئی نہ ہو. ابو ہریرہ نے یہ بات سنی, کہا کہ ہاں ایسی بہت سی حدیث ہیں. اشارہ کیا سامنے ایک مقام کی طرف, وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. اتنی بات کہی اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گئے. بڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا, پھر شفیع نے کہا کہ وہ حدیث سنائی. شفیع یہ شین فا یا کے ساتھ ہے, ایک شفیع ہوتا ہے عین کے ساتھ, وہ نہیں, شفیع شین فا یا کے ساتھ. انہوں نے پھر تقاضا کیا وہ حدیث سنائیے. ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ اس مقام پر میں بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, پھر بے ہوش ہو کر گئے. تین دفعہ ایسا ہوا. بے ہوش کیوں ہوئے؟ یا تو اس حدیث کے مضمون کو یاد کر کے, اور یا پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کو یاد کر کے کہ ایک زمانہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, وہ ختم ہو گیا. صحابہ کی محبت, پیارے پیغمبر کی یاد ان کے دل کو تڑپاتی تھی کہ وہ صحبتیں ختم ہو گئیں, اللہ تعالیٰ کی وحی آنا بند ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عمر سے کہتے ہیں, عمر ہم سے ایک بڑی بھول ہو گئی, بڑی بھول ہو گئی. چھ سات ماہ گزر گئے اللہ کے پیغمبر کے انتقال کو, اور ہم نے ام ایمن کی زیارت نہیں کی. ام ایمن نبی علیہ السلام کی دائی, نبی علیہ السلام کی مرضعہ, نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے والی, اس کی ہم نے زیارت نہیں کی, حالانکہ نبی علیہ السلام گاہے بگاہے جاتے تھے ام ایمن کے پاس, اور کبھی ام ایمن بھی آپ کے پاس آتی تو اللہ کے پیغمبر چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے. اتنا اس کا احترام, ہم اس کو بھول ہی گئے, فراموش ہی کر بیٹھے. عمر نے کہا فوراً چلو. اب یہ دونوں ساتھی ام ایمن کے گھر چلے گئے. ام ایمن دونوں کو دیکھ کر رو پڑی, زارو قطار رو رہی ہے. ابو بکر صدیق تسلیاں دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جدائی پر یقین ہم سب پریشان ہیں, لیکن یہ سوچو کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, اللہ کی ضیافت میں اور اس کی مہمان نوازیوں میں بڑے بہترین حال میں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا بڑا ظلم ہے کہ اب تک وہ دنیا کی حیات قبر میں لیے بیٹھے, حالانکہ دنیا کی زندگی برزخی زندگی کے مقابلے میں بالکل ناقص, کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی. ناقص ترین زندگی دنیا کی زندگی, جس میں دکھ درد بیماریاں پریشانیاں اور کیا کچھ نہیں. ہاں برزخی زندگی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. جنت کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں, نادا مرادی من السماء ان صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له باب من الجنہ. یہ بندہ بڑا نیک ہے, اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو, اسے جنت کا لباس پہنا دو, اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. کتنی کامیاب زندگی. اور ہم کیا کہتے ہیں, ابھی تک دنیا کی زندگی جی رہے. یہ کون سی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو بک صدیق فرمائے, ام ایمن رونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے اچھے حال میں ہیں, کتنی نعمتوں کے اندر ہیں. ام ایمن نے کہا یہ بات میں جانتی ہوں, مگر میرے رونے کا سبب کچھ اور ہے, اور وہ یہ, ولیکن اب کی عدل وحی اللہ دے انقطع, جب تک اللہ کے پیغمبر موجود تھے آسمان سے وحی آتی تھی, رب تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرامین آتے تھے, پیغام آتے تھے اللہ کے پیغمبر کے جانے سے وہ سلسلہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو ابو ہریرہ رو رہے ہیں بلکہ غش کھا کر گر گئے، یا تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، یا پھر حدیث کے مضمون کو سوچ کر. مضمون حدیث کیا ہے؟ اول من یسجر علیہم نار جہنم، ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے. حالانکہ بڑے بڑے پاپی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ کس پر گرم کی جائے گی، کس پر بھڑکائی جائے گی؟ فرمایا کہ وہ تین طرح کے لوگ ہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن باری باری پیش ہو رہے ہیں. اللہ پہلے بندے سے پوچھے گا، ہاں بھائی کیا عمل لائے ہو؟ وہ جواب دے گا، تعلمت القرآن وعلمته، یا اللہ قرآن سیکھا اور سکھایا، پوری زندگی ایک دینی ماحول رہا، علم پڑھا پھر اس کو پڑھایا، میں دین کا داعی بن گیا، یہ میرا عمل ہے. عمل بہت بڑا ہے، مگر اللہ پاک فرمائے گا یہ ٹھیک ہے تم نے پڑھا پڑھایا، لیکن کیوں؟ لیقال قارئ، تاکہ تم کو علامہ اور قاری کہا جائے اور فضیلت الشیخ کہا جائے. یہ تمہاری چاہت تھی، یہ چاہت تھی. وقد قیل، سب کچھ کہا گیا، تمہاری بڑی تعریفیں ہوئیں اور لوگوں نے بہت تمہیں جو ہے وہ تعریفوں کے ڈوگرے تم پر برسائے، لیکن اب اس حبو بھی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو، پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. دوسرا پیش ہو رہا ہے، تم کیا لائے ہو؟ انفق تو فی سبیل، تیری راہ میں مال خرچ کیا، بڑا میں سخی تھا. اللہ فرمائے گا تم نے مال خرچ کیا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں. وقد قیل، سب کچھ ہوا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، تم بڑا سخی کہا، اس ابو بھی دندار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. تیسرا، تم نے کیا عمل کیا؟ قاتل تو فی سبیل کا حتیٰ قتل، تو تیری راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا، پورا خون بہا دیا. اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے باقی جہاد کی، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ تم کو بہادر کہا جائے. وقد قیل، سب کچھ کہا جا چکا، اس ابو بھی دندار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال. یہ ریاکاری، دکھاوے کا مرض، انتہائی قبیح ترین مرض ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اسے شرک اصغر قرار دیا. قرآن پاک کی آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہہ دیجیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود اللہ تعالی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی لقاء کا امیدوار ہے، اپنے پروردگار کی لقاء کا، ملاقات کا امیدوار ہے. اس ملاقات سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اس ملاقات سے مراد اللہ کا دیدار بیان کیا، اللہ کا دیدار جو قیامت کے دن ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. لا يلتفتون الى شيء من نعيم الجنه ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اللہ کا دیدار جنت میں قائم رہے گا، جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، حور و قصور اور نہریں دودھ سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا، اتنی بڑی نعمت. تو جو اس دیدار کو چاہتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو، تو وہ کیا کرے؟ دو کام کرے. فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جو سنت سے ثابت نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک صالح عمل آپ کو مل جائے اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو، یہ ممکن ہی نہیں. عمل صالح کیا ہے؟ انا عبد العابدین، اللہ کے پیغمبر، کہ پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں، جو بھی عمل ہوگا، جو بھی نیکی ہوگی، پہلے میں کروں گا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل صالح. تو اللہ کا دیدار چاہتے ہو، نیک عمل کرو سنت کے مطابق، اور بلا یشرک بعبادۃ ربی احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرو. یہاں شریک ٹھہرانے سے مراد ریاکاری ہے. اگر نماز پڑھو گے، کوئی عبادت کرو گے اور کسی غیر کو شامل کر دو کہ فلاں بھی دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کی نیت، تو یہ شراکت ہے اس غیر کی، یہ شراکت. کوئی شراکت روا نہ ہو، اخلاص عبادت ہو اور عمل میں پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت ہو، عمل صالح ہو. تو دو عملوں پر قائم رہو پوری زندگی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا. بلکہ یہ جو آیت ہے یہ پورے دین کی روح ہے، پورے دین کی روح. یہ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، علماء تابعین میں سے اور بڑے عابد اور زاہد تھے، محدث تھے، ان کا ایک بڑا تاریخی قول ہے. وہ قول پورے دین کا خلاصہ ہے. سورہ ملک کی تفسیر کر رہے تھے، اللہ پاک کا فرمان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا، تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں موت دے گا. پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں ایک امتحان میں ڈال دے. وہ امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کا امتحان. پھر موت کیوں دے گا؟ تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا حساب لے لے، کیونکہ مرنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، کوئی مفر نہیں ہے. اس کے امر سے پیدا ہوئے، اس کے امر سے موت آئے گی، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جانے تاکہ تم سے حساب لے. تم حیات کیوں ہے؟ تمہاری آزمائش کے لیے. آزمائش کا نقطہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا، سب سے خوبصورت عمل. پھر موت کیوں ہے؟ تاکہ اس احسن عمل کے تعلق سے تم سے حساب لے. قاضی فضیل ابن عیاض اس احسن عمل کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے. احسن کا معنی سب سے خوبصورت، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے خوبصورت عمل. یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم قوموں اور برادریوں میں کھوئے ہوئے ہیں. میری قوم، میری برادری، میرے آبا اجداد، میرا پیر و مرشد، میرا امام، کیا سب سے خوبصورت عمل کا تعین ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں میری برادری کا عمل سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میری برادری کا سب سے خوبصورت. آپ کہیں کہ میرا پیر و مرشد، اس کی تعلیم سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میرا شیخ. کوئی فیصلہ ہو سکے گا؟ اب فیصلے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کے پیغمبر کا خطبہ، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے احسن کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے احسن طریقہ، سب سے احسن عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو قاضی فضیل ابن عیاض اس احسن عمل کی تعریف کر رہے ہیں. احسن عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلص و اصوب، ایک تو بالکل خالص ہوتا ہے، دوسرا بالکل درست ہوتا ہے. خالص اور درست، یہ اچھے عمل کی نشانی ہے. فرماتا ہے کہ العمل اذا کان خالصا فلم یکن ثوابا لا يقبل عند اللہ، اگر عمل خالص ہو، درست نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرے گا. وکذلک اذا کان ثوابا لم یکن خالصا، عمل اگر درست ہے لیکن خالص نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. قبول کب کرے گا؟ جب خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. فرماتے ہیں کہ خالص ہونے کا معنی کیا ہے؟ بمعنی کون ہی خالصا ان یکون للہ وحدہ، خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ہو. بمعنی کون ہی ثواب، اور درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ درست ہونے کا معنی یہ ہے ان یوافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ موافق ہو، مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. عمل ثواب، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ ہر عمل، ہر عبادت دو چیزوں پر قائم ہے، ایک اخلاص پر، دوسرا ثواب پر. اخلاص کا معنی عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور ثواب کا معنی عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک تاریخی قول اسی معنی میں، پورے دین کا خلاصہ ہے. وہ مانتے ہیں کہ القول لا ينفع الا بالعمل، زبان کی بات فائدہ نہیں دے گی جب تک عمل نہیں کرو، جب تک عمل نہیں کرو. والقول والعمل لا ينفعان الا بالنیہ، اور قول و عمل دونوں فائدہ نہیں دیں گے جب تک نیت درست نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو. والقول والعمل والنیت لا تنفع الا اذا وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قول، عمل اور نیت، یہ تین چیزیں مل کر اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گی جب تک یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. یہ پورے دین کی روح ہے. یہ اس لیے یہاں پر ریاکاری کا ذکر کر دیا، اس سے بچو، یہ ایک خفی شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جی.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال اللہ تعالی انا اغنی شرکائی عن الشرک من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کی سند نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اس سے قیمتی سند کوئی ہو سکتی کہ نبی علیہ السلام کہیں قال اللہ, اللہ پاک نے یہ فرمایا. تو بڑی بڑا ایک قیمتی تعلق ہے اس قسم کی اسانید اور اس قسم کا جو جملہ ہوتا ہے بڑا ایک متاثر کن ہوتا ہے, بڑا مؤثر ہوتا ہے. اللہ فرما رہے انا اغن شرکاء عن الشرک, جتنے بھی شرکاء ہیں جتنے بھی شرکاء ہیں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک کے تعلق سے, تمام شرکاء سے میں بے نیاز ہوں. کیسے؟ من عمل عملا, جس شخص نے عمل کیا کوئی نیکی کی, عمل کوئی بھی ہو, عمل کوئی بھی ہو, طلاب اس بات کو جانتے ہیں کہ عمل نکرہ ہے اور سیاق کے شرط میں یعنی حرف شرط کے بعد اگر اس میں نکرہ آ جائے اس میں عموم ہوتا ہے, کوئی بھی عمل کرے چھوٹا ہو بڑا, ذرے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو, اشرک معی فیہ غیری, اس عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا, اس نے کسی اور کو شامل کر لیا ریاکاری, ترکتا ہوں وہ شرک ہوں, میں اس عمل کو بھی اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور شراکت کو بھی چھوڑ دوں گا, حصے کو بھی چھوڑ دوں گا, تقسیم نہیں کروں گا کہ اس کی یہ نیکی اتنی میرے لیے تھی اتنی فلاں کے لیے تھی, جو میرے لیے میں نکال لوں اور فلاں کی فلاں کو دے دوں, نہیں, بے پرواہ ہوں, سب سے بے پرواہ ہوں, میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس حصے کو بھی چھوڑ دوں گا, اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا, اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا, اتنی بے پرواہ ذات. اغن شرکا, جتنے بھی شرکا ہیں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں, بے پرواہ ہوں. اگر کوئی ایسا عمل لاؤ گے جس میں غیروں کو شریک کرو گے تو سب چھوڑ دوں گا, اس عمل کو بھی حصے کو بھی تقسیم نہیں کروں گا, سب کو چھوڑ دوں گا. جی, اس کا مطلب ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں کو پکارے گا اور فرمائے گا اذهبوا الى ما كنتم تراؤون, جن کو دکھاتے تھے عمل کے لیے, جن کے دکھانے کے لیے کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس چلے جاؤ, کچھ جزا ملتی ہے کوئی اجر ملتا ہے تو لے لو, میرے پاس کچھ نہیں, بالکل بیکار عمل ہے.